الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ برادران ملت، جو آیت مقدسہ میں نے خطبہ شریف کے بعد تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو بھیج دیا اور بدلے میں اللہ سے اس کی رضا لے لی، یعنی ان کی سوچ یہ تھی کہ سب کچھ چلا جائے، جان جاتی ہے جائے، مال جاتا ہے جائے، اولاد و ماں باپ قربان ہوتے ہیں قربان ہو جائے، لیکن بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائے۔ تو فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا اور بدلے میں اللہ سے اس کی رضا لے لی، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ برادران ملت، آج کی اس دنیا میں، آج کے اس دور میں کہ جسے ہم جدید ترقی کا دور کہتے ہیں، جسے ہم سائنس کی انتہا کا دور کہتے ہیں، آج کے اس دور میں اگر پوری دنیا میں یہ صدا لگائی جائے، میں اپنے ملک کی بات نہیں کر رہا، میں بر صغیر کی بات نہیں کر رہا، میں جنوبی ایشیا کی بات نہیں کر رہا، میں وسطی افریقہ کی بات نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں آج اگر یہ صدا لگائی جائے کہ ہے کوئی ایسا بندہ کہ جس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا ہو اور بدلے میں اللہ سے اس کی رضا لے لی ہو، تو آپ یقین جانیے کہ کسی نہ کسی کونے سے شاید ایک آدھ آدمی ایسا نکل آئے گا کہ جس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور بدلے میں اللہ سے اس کی رضا لے لی۔ لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ وہ ایسے قدسی صفت لوگ تھے کہ ان سب لوگوں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا تھا اور بدلے میں اللہ سے اس کی رضا لے لی تھی کہ بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہو جائیں۔ انہی قدسی صفت بندوں میں، انہی قدسی صفت شخصیات میں ایک شخصیت خلیفہ صوم، حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود ہے۔ آج کی نشست میں کچھ باتیں ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود پر کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دور جاہلیت میں بھی عثمان ہی تھا، اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو رسول کریم علیہ السلام نے آپ کے نام کو برقرار رکھا۔ دو کنیتیں آپ کو ملیں گی، جتنے طالب علم بیٹھے ہیں اگر وہ اپنے نصاب کو بھی دیکھیں اور اگر وہ گیس پیپر سے مدد لیتے ہیں اس کو بھی اگر وہ دیکھیں اور تاریخ اسلام کو جس وقت وہ پڑھتے ہیں، تو دو کنیتیں آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملیں گی۔ ایک آپ کی کنیت ابو عمر ہے اور دوسری آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ لیکن جتنے طالب علم بیٹھے ہیں میری یہ ابتدائی باتیں وہ ذہن میں رکھیں گے اگر، تو انشاءاللہ تعالی کسی جگہ پر وہ ضرور کام دیں گی۔ ذہن میں رکھنے والی پہلی بات یہ ہے کہ ابو عمر جو آپ کی کنیت تھی یہ دور جاہلیت میں تھی، اور جب آپ نے اسلام قبول کیا، رسول اللہ علیہ السلام نے جب اپنی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ سے کیا تو ان سے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے کہ جن کا نام عبداللہ تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنی کنیت تبدیل فرما دی اور اب آپ کی کنیت ابو عمر سے ابو عبداللہ ہو گئی. یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھ کے آگے بڑھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ شہزادے ابو عبداللہ یہ بچپن میں وصال فرما گئے تھے. اور وصال کا محرک, آپ کی موت کا محرک کیا چیز تھی؟ تو مورخین کہتے ہیں کہ ایک بار ایک مرغ نے حضرت عبداللہ کی آنکھ میں اپنی چونچ ماری کہ جس کی وجہ سے ان کی آنکھ میں زخم ہو گیا اور پھر اس زخم نے بڑھنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ کا وصال بچپن میں ہو گیا. عام الفیل کے 6 سال کے بعد آپ مکہ شریف میں پیدا ہوئے اور 5ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب رسول کریم علیہ السلام کے شجرہ خاندانی سے ملتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عفان تھا اور یہ عفان بزنس کیا کرتے تھے اور زیادہ تر تجارتی قافلے لے کر مورخین کہتے ہیں کہ یہ شام کی طرف جایا کرتے تھے. ایک بار یہ شام کے ساحلی علاقے سے گزر رہے تھے تو وہیں پر بیمار ہو گئے اور وہیں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا انتقال ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام عروہ بنت قریظ تھا اور یہ عروہ بنت قریظ سرکار کریم علیہ السلام کی سگی پھوپی کی بیٹی تھی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں حضور کریم علیہ السلام کے داماد ہیں, جہاں پر یہ رشتہ ہے, وہاں پر دوسرا خاندانی رشتہ یہ ہے کہ آپ حضور کریم علیہ السلام کی پھوپی کی بیٹی کے بیٹے ہوتے ہیں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کریم علیہ السلام سے دوسرا رشتہ ہے. مدت خلافت 12 سال ہے. پورے 12 سال مسند اقتدار پر متمکن رہے. اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع کے 6 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شاندار گزرے اور آخر کے 6 سالوں کے اندر فتنہ پرور لوگ پیدا ہو گئے اور پھر وہ فتنہ اتنا بڑا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا محاصرہ کر لیا گیا اور پھر بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت انہوں نے آپ کے مکان کا محاصرہ کیا تو ایک بات انہیں سمجھانے لگ گئے کہ جب آپ پر پانی بند کیا گیا تو اس وقت آپ نے فرمایا, اے لوگوں, جانتے ہو کہ جس وقت ہم ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تھے تو اس وقت مدینہ شریف میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا, کون ہے کہ جو یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے, جو یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اسے میں مصطفیٰ جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو لوگوں, تم لوگ اس بات کی گواہی دو گے کہ وہ کنواں مجھ عثمان ہی نے خریدا تھا, میں نے خریدا تھا اور میں نے تمہارے لیے سہولت پیدا کی اور آج تم نے میرے اوپر وہ پانی بند کر دیا ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی فرمانے لگ گئے, رسول اللہ علیہ السلام کی مسجد چھوٹی تھی, رسول اللہ علیہ السلام اپنی مسجد کو بڑھانا چاہتے تھے اور مسجد کے ساتھ ہی ایک مکان تھا, تو حضور نے فرمایا تھا کہ کون ہے کہ جو یہ مکان خرید کے مسجد کے لیے وقف کر دے گا, میں مصطفیٰ اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو لوگوں, میں نے وہ مکان خرید لیا تھا اور مسجد کے لیے وقف کر دیا تھا. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات اپنی بتانے لگ گئے مگر لوگوں کے دلوں پر اقتدار کا نشہ تھا, انہوں نے حضرت عثمان غنی کے مکان کو چاروں طرف سے گھیرا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی تہمت استعمال کیا. تہمت کہہ لیں, اردو زبان والے عموماً لنگی کہہ دیتے ہیں, آپ لنگی کہہ لیں, تہمت کہہ لیں، لیکن میری مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی تہمن باندھا، لنگی کو استعمال کیا، اور کبھی بھی حضرت عثمان غنی نے پائجامہ نہیں پہنا. لیکن میں آپ کو کمال بات بتاؤں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس وقت شہادت کا وقت آیا تو حضرت عثمان غنی نے اپنی زندگی میں پہلی بار پائجامہ پہنا، اور حضرت عثمان غنی پائجامہ پہننے کے بعد بالکل اپنی شہادت کے لیے تیار تھے. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پائجامہ کیوں پہنا تھا؟ حضرت عثمان غنی بہت شرمیلے تھے، میں آگے آپ کو بتاؤں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ اب میری موت کا وقت آ چکا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بلوائی جب مجھے قتل کریں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ستر کوئی دیکھ لے. تو اس لیے حضرت عثمان غنی نے اس وقت تہمت نہیں بانا ہوا تھا، بلکہ حضرت عثمان غنی نے اس وقت پاجامہ پہنا ہوا تھا. اللہ اکبر. یہ شان ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو 12 سال پورے مسند اقتدار پہ متمکن رہے. 35 ہجری ماہ ذوالحجہ کے ایام تشریق میں آپ کی شہادت ہوئی. بعض مورخین نے کہا کہ اس وقت آپ کی عمر شریفہ 81 سال تھی، اور بعض مورخین نے کہا کہ اس وقت آپ کی عمر شریفہ جو ہے وہ 82 سال تھی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جنت البقیع کا ایک خاص حصہ کہ جسے حشے کوکب کہا جاتا تھا، یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریفہ تیار کی گئی اور یہاں پر آپ کو رکھا. اللہ اکبر. پھر مدینہ شریف کی آبادی بڑھتی چلی گئی، اور پھر آج اگر آپ دیکھیں تو بالکل گنبد خضرا سے اگر آپ باہر نکلیں تو سامنے ہی جنت البقیع ہمیں دکھائی دیتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں پورے وقار کے ساتھ، اپنی پوری شان کے ساتھ آرام فرما ہے. اور اللہ اکبر، آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریفہ یعنی قبر شریفہ کے نشانات موجود ہیں. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی. حضرت عثمان غنی کو اللہ تعالیٰ نے ذوالنورین کے لقب سے نہ ختم ہونے والی شہرت عطا فرمائی، اور پوری جماعت صحابہ میں اگر ذوالنورین نام لیا جاتا تو سب سمجھ جاتے تھے کہ اس سے مراد حضرت عثمان غنی ہیں. بلکہ کئی 100 سال گزر گئے، آج بھی اگر آپ مسلمانوں کے کسی بچے سے پوچھ لیں کہ جو دین کا شغف رکھتا ہو کہ یہ بتائیے کہ رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں میں ذوالنورین کس کو کہا جاتا تھا، تو ہم مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے کہ اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مسعود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذوالنورین کے لقب سے نہ ختم ہونے والی شہرت عطا فرمائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کہنے کی کیا وجہ ہے؟ تو کئی وجوہات تاریخ الخلفہ میں علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے بیان فرمائی، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں چند وجوہات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کسی نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم سے پوچھا کہ یہ فرمائیے کہ عثمان کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا تھا، تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم فرمانے لگ گئے کہ صرف زمین والے ہی عثمان کو ذوالنورین نہیں کہتے، بلکہ آسمان کے سارے فرشتے عثمان کو ذوالنورین کہتے ہیں. اللہ اکبر. تو اب حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہنے کی وجوہات کیا ہیں؟ اس پر علامہ سیوطی نے گفتگو کی ہے. ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جنت میں داخل کیے جائیں گے تو 2 مرتبہ حضرت عثمان پہ تجلی نور فرمائی جائے گی، اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. ایک جگہ پر کہا کہ حضرت عثمان غنی جس وقت جنت کے ایک محل سے دوسرے محل میں منتقل ہوں گے تو 2 مرتبہ آپ پہ تجلی نور فرمائی جائے گی، اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. ایک مقام پہ لکھا کہ حضرت عثمان غنی نے چونکہ دونوں 2 مرتبہ ہجرت کی، ایک مکے سے حبشہ کی طرف پھر مکے سے مدینہ کی طرف، اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. اور ایک جگہ پر لکھا کہ حضرت عثمان غنی نے دونوں قبلوں کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، پہلے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے اور پھر بیت اللہ شریف کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے لگ گئے، اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. ایک مقام پہ لکھا کہ حضرت عثمان غنی کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی وتر کی 3 رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. تو ایک تو قرآن نور ہے،
دوسرا نماز وتر نور ہے، عثمان نے دو نور اپنی ذات میں جمع کر لیے تھے، اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا تھا۔ اور بھی وجوہات آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن سنی نوجوانوں 100 باتوں کی ایک بات، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی دو پیاری شہزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی، اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام سارے عثمان کو ذوالنورین کہتے تھے، صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور آیا، وہ آپ کو ذوالنورین کہتے تھے، تابعیات آپ کو ذوالنورین کہتی تھی، اولیاء کرام آپ کو ذوالنورین کہتے تھے، امام اعظم سے لے کر غوث اعظم تک، غوث اعظم سے لے کر غریب نواز تک، غریب نواز سے لے کے بابا فرید تک، بابا فرید سے لے کے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا تک، سب کے سب لوگ آپ کو ذوالنورین کہتے تھے۔ گویا کہ یہ عقیدہ آج کا نہیں ہے، یہ عقیدہ صرف امام احمد رضا بریلوی کا نہیں ہے، یہ عقیدہ 1,24,000 صحابہ کا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ تو اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ ذوالنورین کہا جاتا تھا۔ حضرت عثمان غنی بڑے خوبصورت سے انسان تھے، اور مورخین کہتے ہیں کہ درمیانی قد تھا آپ کا، جلد مبارکہ آپ کی بہت نرم تھی، رنگ مبارکہ میں سفیدی کے ساتھ ساتھ سرخی نمایاں تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جسم مبارکہ کی ہڈیاں چوڑی تھی، کندھے مبارکہ آپ کے پھیلے ہوئے تھے، اور پنڈلی مبارکہ آپ کی گوشت سے پر تھی، یعنی اس میں گوشت موجود تھا، بری ہوئی تھی۔ ہاتھ مبارکہ اپنی خوبصورتی، اپنی موزونیت کے اعتبار سے طویل تھے۔ داڑھی مبارکہ حضرت عثمان غنی کی بہت گنی تھی۔ حضرت عثمان غنی کے سر مبارکہ کے بال گھنگر یالے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دانت مبارکہ بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سر کے بال اور داڑھی کے بال سفید ہونے لگے تو آپ مہندی کو استعمال کرنے لگ گئے۔ کن پٹیوں کے بال حضرت عثمان غنی کے کانوں کی لو تک آیا کرتے تھے۔ رخسار حضرت عثمان غنی کے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی کا سینہ جو ہے وہ چوڑا اور کشادہ تھا۔ بال مبارکہ گھنے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے انسان تھے۔ ابن حزم مازنی نے کہا کہ میں نے مردوں کو دیکھا عرب کی، اور میں نے عورتوں کو دیکھا، واللہ اس آسمان کے نیچے حضور کے بعد اگر کسی کو خوبصورت دیکھا تو وہ عثمان غنی کو دیکھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ حسین و جمیل تھے۔ اور پھر ہمیں روایات میں بھی اس کے ثبوت ملتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کریم علیہ السلام کے پاس ایک پیالہ پیش کیا گیا کہ جس میں گوشت رکھا ہوا تھا، وہ حضور کے پاس ہدیے میں آیا، گفٹ میں آیا، تحفے میں آیا۔ تو جس وقت اس پیالے میں گوشت آیا تو حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے مجھے بلایا۔ اور یاد رکھو کہ یہ واقعہ آیت حجاب سے پہلے کا ہے، کہ اس وقت پردے سے متعلق آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام کے احکام آہستہ آہستہ جو ہے وہ نازل ہوئے۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے اسامہ بن زید کو بلایا، اور بلانے کے بعد وہ پیالہ آپ کو دیا اور فرمایا اسے میری بیٹی رقیہ کے یہاں لے جاؤ۔ تو حضرت اسامہ بن زید وہ گوشت کا بھرا ہوا پیالہ حضرت عثمان غنی کے گھر لے آئے، اور وہ پیالہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا اور واپس آئے۔ دوسری طرف حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کا انتظار فرما رہے تھے۔ جیسے اسامہ ابن زید پہنچے اور حضور کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید آ گئے ہیں، تو اسامہ فرماتے ہیں کہ حضور نے خاص طور پہ مجھے بلایا، اور بلانے کے بعد مجھ سے فرمانے لگے کہ اسامہ تم رقیہ کے گھر گئے تھے، عثمان کے گھر گئے تھے؟ جی میں گیا تھا۔ اے اسامہ یہ بتاؤ کہ جس وقت تم ان کے گھر میں گئے تو وہ دونوں کس حالت میں تھے، تم نے کس حالت میں دیکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، ادھر عثمان بیٹھے ہوئے تھے، ان کے برابر میں آپ کی شہزادی حضرت رقیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا اسامہ یہ بتاؤ کہ تم نے اس زمین پر اس سے پہلے کبھی ایسا خوبصورت جوڑا دیکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا، اتنے پیارے میاں بیوی میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ تو اس سے پتا چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے جب اپنی دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا تو اس وقت حضور نے بڑے تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے۔ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی ام کلثوم، تمہارے شوہر عثمان تمہارے دادا حضرت ابراہیم سے اور تمہارے والد محمد رسول اللہ سے بہت زیادہ مشابہ ہے، تمہارے دادا سے اور تمہارے والد سے بہت زیادہ مشابہ ہیں۔ کیا مطلب؟ اے لوگوں مجھے بتاؤ تو صحیح کہ جن کے چہرے میں حضرت ابراہیم کا چہرہ دکھائی دیتا ہو، جن کے چہرے میں پیارے مصطفیٰ کا چہرہ دکھائی دیتا ہو، مجھے بتاؤ کہ کون ہے کہ وہ خوبصورتی میں حضرت عثمان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ پیارے انسان تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کیسے قبول کیا، ذرا ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اور میں تاریخ کی طرف چلتا ہوں اور تاریخ کے کچھ پیراگراف میں آپ کو سناتا ہوں جو یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر گیا تو میری خالہ سعدی کو میں نے اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ میری خالہ علم کہانت سے بہت آشنا تھی، اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ کہانت کس کو کہتے ہیں، وہ علم کہانت سے بہت آشنا تھی تو مجھے دیکھتے ہی کہنے لگ گئیں، عربی کے انہوں نے کچھ الفاظ کہے، اشعار کہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کہنے لگی، اے عثمان تم کو خوشخبری ہو اور سلامتی ہو، تین دفعہ تین دفعہ اور تین دفعہ، اے عثمان تمہیں خوشخبری ہو اور سلامتی ہو، تین دفعہ تین دفعہ اور تین دفعہ۔ اور پھر آگے فرمانے لگی، اور ایک دفعہ تاکہ پورے دس ہو جائیں۔ پھر فرمانے لگی، عثمان تو خیر سے ملا اور شر سے محفوظ رہا، بخدا تو نے ایک نہایت پاک باز اور حسین عورت سے نکاح کیا، تو خود بھی کمارا ہے اور تیری شادی بھی دوشیزہ سے ہوگی۔ مجھے اپنی خالہ کے ان الفاظ سے بڑا تعجب ہوا، اور اسی تعجب کی حالت میں میں نے اپنی خالہ سے پوچھا کہ خالہ آپ نے یہ کیا الفاظ کہے؟ اس پر میری خالہ نے پھر اشعار پڑھنے شروع کر دیے، عثمان یا عثمان یا عثمان، لک الجمال ولک الشان، اے عثمان اے عثمان اے عثمان، تیرے لیے جمال بھی ہے اور تیرے لیے شان بھی ہے، یہ نبی ہیں اور ان کے ساتھ براہین بھی ہیں، رب العزت نے ان کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، ان پر حق تعالیٰ کا کلام اترتا ہے اور وہ فرقان ہے، پس تو ان کی تابعداری کر، ایسا نہ ہو کہ بت تجھے گمراہ کر دیں۔ سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے خالہ تیری باتیں میری سمجھ سے بالا ہیں، کیونکہ آپ نامعلوم اشیاء کا نام لے رہی ہیں اور مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ تو پھر میری خالہ کہنے لگ گئیں، محمد ابن عبداللہ اللہ رب العزت کے رسول اور پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ کا کلام لے کر آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ان کا قول انسانیت کے لیے سراپا بہتری ہے، ان کا دین فلاح کا ضامن ہے، ان کا حکم باعث نجات ہے، ان کے سامنے کسی کی چیخ کو پکار فائدہ نہیں دیتی، اگرچہ کتنے ہی نیزے اور تلواریں ان کے مقابلے میں چلائی جائیں۔ سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں کہ اپنی خالہ کا کلام میرے دل پہ اثر کر گیا اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری بچپن کی دوستی تھی، تو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا اور اپنی خالہ کے متعلق، جو میری خالہ نے مجھ سے متعلق باتیں کی تھی، میں نے من عن، وہ ساری باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگ گئے کہ اے عثمان، تمہاری خالہ بالکل صحیح کہتی ہے، محمد ابن عبداللہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دے کر کے انہیں انسانیت کی طرف بھیجا ہے، اگر تم سمجھو تو آپ کی خدمت میں میں تم کو لے کے جاتا ہوں، یعنی حضور کی خدمت میں میں تمہیں لے جاتا ہوں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں اتفاق ایسا ہوا کہ حضور ہماری طرف سے گزر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا، سیدنا ابو بکر حضور کو دیکھ کر اٹھے اور آپ کے کان میں آہستہ سے کچھ کہا تو حضور میرے پاس تشریف لائے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے عثمان اللہ جنت کی دعوت دیتا ہے، اس کو قبول کرو، میں اللہ کا رسول ہوں اور ساری مخلوق کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ سیدنا عثمان فرماتے ہیں بس حضور کا کلام سننا تھا، وہ کلام میرے دل پہ اثر کر گیا اور میں نے حضور کی غلامی کا پٹا پھر اپنے گلے میں باندھ لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، اللہ اکبر۔ پھر حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ چند سال گزرے کہ آپ کی صاحبزادی سیدہ رقیہ میرے نکاح میں آئی، اس پر بھی میری خالہ نے کچھ اشعار پڑھے اور پھر حضرت عثمان غنی اسے بتانے لگ گئے کہ میری خالہ کہنے لگ گئی کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے عثمان کو ہدایت دی اور اللہ تعالیٰ ہی رائے حق کی ہدایت دیتا ہے، عثمان نے اپنے پختہ اور صحیح رائے سے محمد رسول اللہ کی اتباع کی، وہ اروا کا بیٹا تھا اور حق سے وہ اعراض نہیں کرتا تھا، اس پیغمبر نے اپنی ایک صاحبزادی ان کے نکاح میں دے دی اور یہ اجتماع ایسا ہے کہ جیسے سورج اور چاند آسمان پہ ملتے ہیں، ایسا اجتماع ہے کہ جیسے سورج اور چاند افق پہ ملتے ہیں۔ اے ہاشم کے صاحبزادے میری جان آپ پہ قربان، یعنی حضور کی طرف کہنے لگ گئیں، اے ہاشم کے صاحبزادے میری جان آپ پہ قربان، آپ اللہ کے امین ہیں اور مخلوق خدا کے لیے ہدایت کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا اور پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری شہزادی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اب آئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کئی احادیث آئیں اور میں اسی کی طرف چلتا ہوں اور وہ احادیث میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے، صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے آپ سے شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ حضور کریم علیہ السلام اپنے غلاموں سے بہت محبت فرماتے اور حضور کے غلام حضور سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ حضور کو جہاں حضرت ابو بکر صدیق سے محبت، وہیں فاروق اعظم سے محبت، وہیں پر عثمان غنی سے محبت، وہیں پر مولا علی سے محبت۔ حضور امام حسن سے بھی محبت کرتے ہیں، امام حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت فاطمہ کی بھی محبت ہے، ایک طرف ابو ہریرہ کی بھی محبت ہے، ایک طرف جابر کی بھی محبت ہے۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں سے اس طرح سے پیار کرتے ہیں، اس طرح سے چاہتے ہیں کہ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ہر غلام یہی کہتا ہے کہ حضور سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضور رسالت امام صلی اللہ تعالی وسلم کی، اور حضور کے غلاموں نے جس سے نفرت کی حضور کریم علیہ السلام نے بھی اس سے نفرت کی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا کہ ان جابر قال اوتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجنازتی رجل لیصلی علیہ فلم یصلی علیہ فقیل یا رسول اللہ ما رائیناک ترکت الصلاۃ علی احد قبل هذا، قال انه کان یبغض عثمان فابغضه اللہ۔ اللہ اکبر، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا کہ آپ اس پہ نماز پڑھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ آ گیا ہے، آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ نماز نہیں پڑھی، حضور نے منع فرمایا، حضور نے جنازہ نہیں پڑھا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کسی کی نماز جنازہ چھوڑتے نہیں دیکھا، یہ کیا وجہ ہے کہ آج آپ نے جنازہ نہیں پڑھا؟ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ جس کا جنازہ تھا یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس سے بغض رکھا، یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا اللہ نے بھی اس سے نفرت کی۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے وہ بغض رکھتا تھا، حضور کی خدمت میں جنازہ لایا گیا، حضور تو رحمت للعالمین ہے، لیکن حضور کریم علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا یہ میرے عثمان سے نفرت کرتا تھا، اس وجہ سے میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اب غور فرمائیے، کیا عثمان غنی سے نفرت کرنے والے ختم ہو گئے؟ کیا فاروق اعظم سے نفرت کرنے والے ختم ہو گئے؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نفرت کرنے والے ختم ہو گئے؟ آج بھی تو ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو حضرت عثمان غنی سے، حضرت فاروق اعظم سے، حضرت ابو بکر سے نفرت کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ان کی کتابیں آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ کس طرح سے گستاخیوں سے ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اور کس طرح سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ اگر میں ان کی عبارتیں آپ کو سناؤں تو آپ کا لہو جو ہے وہ فوراً گرم ہونا شروع ہو جائے کہ وہ کتنی نفرت حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے ہیں۔ تو یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں سے نفرت کیا کرتے تھے، نفرت کرتا تھا وہ شخص، اس وجہ سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اگر آپ حالات و واقعات دیکھیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، جن رسول کے غلاموں سے جن جن لوگوں نے نفرت کی، کیا ہوا ان کی قبر میں؟ ان کی قبر کو کبھی اگر کھولا گیا تو ان میں سے سانپ نکلے، ان میں سے بچھو نکلے، اور ان کو طرح طرح کے عذابات دیے گئے۔ اللہ اکبر، ایک شخص کہ جس نے حضرت امام باقر صادق کی قبر پر پیشاب کر دیا، اس کا انتقال ہوا تو اس کے قبر سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آیا کرتی تھی اور وہ ختم نہیں ہوتی تھی۔ تب سنیوں، فیصلہ تم نے کرنا ہے، اور آج کے نوجوانوں، فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں سے نفرت کریں ان کی قبر میں ان کا یہ حال ہو، تو جو خود رسول اللہ سے نفرت کریں پھر ان کی قبر میں کیا حال ان کا ہوگا۔ اور ہم لوگ ہیں کہ ایسے لوگوں سے اپنی رشتہ داری بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنی دوستی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو بچپن سے دائرہ رضویت میں بڑے ہوئے اور سنی علماء نے ان کی تربیت کی اور سنی علماء کے زیر سایہ وہ بڑے ہوئے، لیکن جب وہ یہ علاقے چھوڑ کے چلے گئے، اس علاقے کو انہوں نے چھوڑا، اس مرکز کو انہوں نے چھوڑا، سنی علماء کو انہوں نے چھوڑا، اور جب دور دراز چلے گئے، ڈیفنس کی طرف چلے گئے، پوش علاقوں میں چلے گئے، میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں، میں بولتا نہیں ہوں، ایسے کئی لوگوں نے اپنی بیٹیاں وہابیوں کے گھروں میں دے دی ہے، دیوبندیوں کے گھروں میں دے دی ہے، اور اس پر وہ فخر کرتے ہیں۔ ان کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کرو، وہ کہتے ہیں شاہ صاحب کیا کرے، ہم مجبور ہو گئے تھے۔ بابا یہ کیسی مجبوری ہے؟ کیا سنی نوجوان مر گیا؟ کیا کراچی میں سنی نوجوان نہیں ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں تم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو؟ کیوں تم مسلک اعلی حضرت کو چھوڑ کر دوسری طرف جا رہے ہو؟ یہاں پر دیکھ لو، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور روز قیامت تمہیں پہچاننے سے انکار کر دے کہ میرا غلام نہیں ہے، میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ تو اس وقت سوچنا لوگوں کے جو ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے گی، اس کا اندازہ اگر آج کر لو گے تو میرے اعلی حضرت فرماتے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہاں مان لے، یہاں پر پناہ لے لے، اور اگر تو وہاں پہ مان جائے گا تو پھر پیارے مصطفیٰ تجھ سے نہیں مانیں گے۔ تو ہمیں اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے لوگوں، اپنی بہنوں کی شادیاں کرو خدا کے لیے سنی گھرانوں میں کرو، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرو خدا کے لیے سنی گھرانوں میں کرو۔ اور سنی تو نوجوان ہیں، اگر ان کا تعلق باٹوا سے ہے، اگر ان کا تعلق کتیانہ سے ہے، اور میں جانتا ہوں سب کچھ، میں بھی یہیں پر بڑا ہوا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ کیا بولی لگائی جاتی ہے اور لڑکا کتنے میں بکتا ہے۔ یار تم خود غیرت کا مظاہرہ کرو اور کہو کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ دو کپڑوں میں اپنی بیٹی یا بہن دے دیں اور میرا نکاح کر دیں، مجھے کچھ ضرورت نہیں ہے، حضور کا گدا ہوں، میں دولت پہ کیا بکوں گا، میں تو کب کا بک چکا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ تو شاہان مصطفیٰ کی کوئی بولی نہیں لگا سکتا، لیکن ہمارا راستہ دوسری طرف جا رہا ہے، ہم دوسری رت پر پڑے ہوئے ہیں۔ یہی چیز ہے کہ جو ہمیں تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس حدیث کو اگر ذہن میں رکھ لو گے اور اس پر اگر غور و فکر کرنے لگ جاؤ گے تو یقیناً لوگوں یاد رکھو کہ ہم اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد باتیں بہت ہیں کہ میں آپ سے کہوں، یہ کسی وہابڑن کو، کسی تبلیغن کو اگر آپ شادی کریں اور اس کو اگر آپ گھر لے آئیں، تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ اس انداز میں کام کرتی ہے کہ پھر آہستہ آہستہ وہ پورے خاندان کو تبدیل کر دیتی ہے۔ گھر تبدیل ہو جاتا ہے، شوہر تبدیل ہو جاتا ہے، سسر تبدیل ہو جاتا ہے، دیور کی سوچیں بدل جاتی ہے، خاندان والوں کی سوچیں بدل جاتی ہے، پھر وہ سب کے سب بسترا سر پہ اٹھائے اور رائیون کی طرف دوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہماری کوئی خاتون جو دین پڑھتی ہو، دین سمجھتی ہو، اگر ایسی خاتون کی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی ایسے گھرانے میں شادی ہو جائے کہ جن کا تعلق دوسرے فرقے سے ہو، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ ہماری بیٹی اور ہماری بہن بھی اسی رنگ کو اختیار کر لیتی ہے، بجائے کہ اس خاندان پہ عشق رسول کا رنگ چڑھایا جائے، عشق اولیاء کا رنگ چڑھایا جائے، وہ اسی خاندان کا رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ تو لوگوں، خرابیاں بہت ہیں ہمارے اندر، خرابیاں بہت ہیں، جگہ جگہ پر خرابیاں ہیں۔ خدا کے لیے اس کو سوچو، اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھو کہ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، آج سے یہ سوچ اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ شادی کرنی ہے ہم نے تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عاشق سے کرنی ہے۔ بیوی ہماری عاشق رسول ہونی چاہیے۔ تمہاری بیوی دولت لائے نہیں لائے، تمہاری بیوی جہیز لائے یا نہیں لائے، بس یہ دیکھو کہ دل میں عشق مصطفیٰ لے کے آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ اگر دل میں عشق مصطفیٰ لے کے آئی ہے تو پھر سکون کی نیند سو جاؤ کہ تمہاری ساری نسلیں انشاءاللہ عاشق رسول ہوں گی۔ اگر دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے، پھر تمہیں نرم گدوں پر نیند بھی نہیں آئے گی، وہ کاٹوں کی سیج ہے، کیونکہ وہ تمہاری نسلوں کو تباہ کر دے گی۔ عورت نسلوں کی امین ہوتی ہے، عورت نسلوں کی محافظ ہوتی ہے۔ اگر تم نے ایسی عورت لے کے آئے اور اس سے تمہاری اولاد ہوئی، تو یاد رکھو کہ پھر ایسی اولاد گستاخ رسول ہوگی، ایسی اولاد گستاخ اولیاء ہوگی، ایسی اولاد گستاخ صحابہ ہوگی۔ یہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یہ 25 سال پہلے سب غوث اعظم کے ماننے والے تھے، 25 سال پہلے سب غریب نواز کے ماننے والے تھے، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ یہ اچانک سسٹم کیسے تبدیل ہو گیا؟ ایک گھر میں، خاندانوں میں انقلاب کیسے، یہ خاندان تبدیل کیسے ہو گئے، اور یہ ساری روٹ سے اپنی ہٹ کیسے گئے؟ ذرا اگر تم ڈیپ میں جا کر کے سوچو گے تو یہی میرا جواب تمہارے کانوں میں گونجے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے حسن کو دیکھا، غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم نے دولت کو دیکھا، غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم نے پیسے کو دیکھا، اور ہم پیسے والی عورتیں لے کر کے آئے کہ جن سے جب ہماری اولادیں ہوئی، تو وجہ یہ ہے کہ وہ ایسے ماحول سے آئی تھی کہ جہاں عشق رسول کا درس نہیں دیا جاتا، عشق اولیاء کا درس نہیں دیا جاتا، اس نے وہی درس اپنے بچوں کو دینا شروع کر دیا، اور اولادیں بگڑتی چلی گئیں۔ میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں، میری بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ بڑی سے بڑی یونیورسٹی، بڑے سے بڑا کالج، بڑے سے بڑا اسکول، بچے کو وہ نہیں سکھا سکتا جو ماں کی گود بچے کو سکھاتی ہے۔ سوچو تو صحیح، ہم آج جتنے سنی بیٹھے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ غور کرو، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم سنی ہیں، ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، غریب نواز کے ماننے والے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا باپ عاشق رسول ہے، ہماری ماں عاشق رسول ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارا گھر جو ہے وہ شقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں شامل ہے، اس وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ تو ہم بچے ہوئے ہیں بس ہم خوش ہو جائیں؟ نہیں، ہم نے دوسروں کو بھی بچانا ہے، ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کے دیے ہم نے روشن کرنے ہیں، ان کو ہم نے جہنم میں گرنے سے بچانا ہے۔ تو خدا کے لیے لوگوں، ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی کوشش کرو، اور خدا کے لیے ایسے لوگوں سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھو، ایسے لوگوں سے کسی بھی قسم کی کوئی رشتہ داری نہ رکھو جو حضور کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ گستاخی کرتے ہیں حضور کی شان میں، صحابہ اور اولیاء کرام کی شان میں۔ اگر تم ان کے پاس بیٹھنے لگ گئے تو یاد رکھو کہ بس سمجھ جاؤ کہ پھر تباہی تمہاری شروع ہو چکی ہے۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز پڑھنے سے انکار کر دیا۔ آگے آئیے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کچھ حدیثیں چھوڑتا ہوا میں آگے بڑھ رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رقیہ بنت رسول میرے پاس آئیں اور ان کے ہاتھ میں کنگا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور کریم علیہ السلام ابھی میرے پاس سے گئے ہیں۔ ابو ہریرہ سے فرما رہی ہیں، انہوں نے کہا ابو ہریرہ حضور کریم علیہ السلام ابھی میرے پاس سے گئے ہیں، میں نے حضور کریم علیہ السلام کے مبارک گیسو سوارے ہیں، میں نے اپنے بابا جان کی کنگھی کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے رقیہ، تم ابو عبداللہ یعنی عثمان کو کیسا باتی ہو؟ میں نے عرض کی بابا جان بہترین انسان ہیں۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی رقیہ، عثمان کی عزت کرو، بے شک وہ میرے صحابہ میں خلق کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرے مشابہ ہے، عثمان کی عزت کرو۔ وہ میرے صحابہ میں اخلاق کے اعتبار سے، خلق کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرے مشابہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آگے آئیے، اب یہ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کا حسن ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے گھر کی باتیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ہماری گھر کی عورتیں اصلاح پکڑے اور اپنی سیرت کو بہتر بنائیں، اور ہم بھی دیکھیں، ہم باہر تو بڑے متقی پرہیزگار دکھائی دیتے ہیں، اندر بھی ہماری ایسی زندگی ہے یا نہیں، گھر میں بھی ہماری ایسی زندگی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو اپنے ظاہر و باطن کو ہم ایک کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو جو ہم دھوکہ دے رہے ہیں اس دھوکہ دینے کو ہم ختم کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے پاس آئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زوج فاطمہ خیر من زوجی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے۔ اب حضور کریم علیہ السلام کی شہزادی ہیں، حضرت رقیہ بھی، حضرت فاطمہ بھی، حضرت ام کلثوم بھی، حضرت زینب بھی، اور ہم سب کی عزت کرتے ہیں۔ حضور کے پاس آئیں، عرض کی، یا رسول اللہ یہ فرمائیے، کیا فاطمہ کے شوہر میرے شوہر سے بہتر ہے؟ کیا فاطمہ کے شوہر میرے شوہر سے بہتر ہے؟ اب یہ بیٹی اور والد کی گفتگو ہے، اور یہ حدیث میں روایت میں ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ام کلثوم عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ کے شوہر مولا علی، تو کیا فاطمہ کے شوہر میرے شوہر سے بہتر ہیں؟ مولا علی کیا عثمان غنی سے بہتر ہے؟ حضور کریم علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش رہے۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ تمہارے خاوند اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول تمہارے خاوند سے محبت کرتا ہے۔ وہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول تمہارے خاوند سے محبت کرتا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا تمہارے لیے میں مزید اضافہ کر دیتا ہوں۔ اے ام کلثوم، میں اور اضافہ کر دیتا ہوں، اگر تم جنت میں داخل ہوگی تو ایک ایسا مقام دیکھو گی کہ میرے صحابہ میں سے کسی کو اس مقام پر نہیں پاؤ گی۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بات اپنی شہزادی کو بتائی کہ جب آپ جنت میں داخل ہوگی ایک ایسا مقام دیکھو گی، یعنی وہ مقام صرف آپ ہی کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے وہ مقام جو ہے وہ خاص نہیں ہے۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے جو ہے وہ محبت فرماتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشد امتی حیاء عثمان بن عفان، رواہ ابو نعیم۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیادار میرا عثمان ہے، سب سے زیادہ حیادار میرا عثمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد آگے آئیے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لکل نبی رفیق و رفیق یعنی فی الجنہ عثمان۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے، ایک رفیق ہوتا ہے، اور جنت میں میرا دوست عثمان ہے۔ حضور نے فرمایا جنت میں میرا دوست عثمان ہے۔ حضرت سعد بن سعدی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور سے پوچھا، اب یہ بڑی شاندار بات ہے اور آپ کی زبان خود کہے گی سبحان اللہ، سنی آپ۔ عن سہل بن سعد قال سأل رجل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم آفی جنتی بارکن۔ حضرت سال بن سعد کہتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا، ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ کیا جنت میں روشنی ہوگی، یہ فرمائیے کیا جنت میں چمک ہوگی، یا برق کا معنی اگر آپ بجلی لے لیں، اور اس بجلی سے مراد یہ بجلی نہیں سمجھ لیجئے گا، اس بجلی سے مراد کہ جس وقت بارش کے موقع پر بجلی ہوتی ہے، برق مان مانا بجلی لے لیں آپ، یا برق مانا چمک آپ لے لیں۔ آفیا الجنتی برقن، یا رسول اللہ یہ فرمائیے کیا جنت میں چمک ہوگی، جنت میں بجلی ہوگی۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں، والذی نفسی بیدیہ، قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انا عثمانا لا یتحول فتبرق له جنہ، میرا عثمان جس وقت جنت میں قدم رکھے گا، عثمان کے قدم رکھنے کی وجہ سے جنت چمک اٹھے گی۔ حضور فرماتے عثمان کے قدم رکھنے کی وجہ سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں کہ عثمان کے قدم رکھنے کی وجہ سے جنت چمک اٹھے گی۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ عثمان جنت میں قدم رکھیں گے اور حضرت عثمان غنی کی وجہ سے جو ہے وہ جنت چمک اٹھے گی۔ اس کے بعد آگے آئیے، اب یہ اس میں کئی اعتراضات جو حضرت عثمان غنی پہ کیے جاتے ہیں اس کے جوابات بھی ہیں۔ حضرت عثمان بن موہب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مصر سے آیا اور اس نے حج کیا اور چند آدمیوں کو ایک جگہ بیٹھے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کسی نے کہا کہ یہ اہل قریش ہیں۔ پوچھا ان کا سردار کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ تو وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا رضی اللہ تعالی عنہما، کہنے لگا ہے ابن عمر میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، تو آپ میرے سوالات کے جوابات مرحمت فرمائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا پوچھو۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ احد سے فرار ہو گئے تھے؟ جواب دیا ہاں۔ پھر دریافت کیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے؟ جواب دیا ہاں۔ پھر پوچھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیعت رضوان کے وقت موجود نہیں تھے بلکہ غائب رہے؟ جواب دیا ہاں۔ تو اس نے کہا اللہ اکبر، اس نے اللہ اکبر کہا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھہرو، میں ان واقعات کی کیفیت بیان کرتا ہوں جو انہوں نے جنگ احد سے راہ فرار اختیار کی، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں معاف فرما دیا، انہیں بخش دیا۔ رہا غزوہ بدر سے غائب رہنے کی بات، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور کریم علیہ السلام کی ایک صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی، اس وقت وہ بیمار تھی، تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے خود فرمایا تھا کہ تمہارے لیے بھی بدر میں شریک صحابہ کے برابر اجر اور حصہ ہے، تم ان کی تیمارداری کے لیے رکو۔ رہی بات بیت رضوان سے غائب ہونے والی، تو مکہ مکرمہ کی زمین میں، اب یہ بڑے شاندار الفاظ ہیں، یہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ حضرت عثمان بیعت رضوان کے وقت غائب ہو گئے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر جواب دے رہے ہیں، فرماتے سنو، رہی بات بیعت رضوان سے غائب ہونے والی، تو مکہ مکرمہ کی سرزمین میں حضرت عثمان غنی سے بڑھ کر کوئی معزز ہوتا تو حضور کریم علیہ السلام ان کی جگہ اسے اہل مکہ کے پاس سفیر بنا کر بھیجتے۔ اللہ اکبر، وہ یا سارے مکے والے جو کافر و مشرک تھے نا، یہ بھی حضرت عثمان غنی کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، تو اگر کوئی معزز ہوتا تو حضور کریم علیہ السلام ان کی جگہ اسے اہل مکہ کے پاس سفیر بنا کر بھیجتے۔ سو بیعت رضوان کا واقعہ تو ان کے مکہ مکرمہ میں بطور سفیر تشریف لے جانے کے بعد پیش آیا، پھر حضور کریم علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ کے لیے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس کے بعد دوسرا ہاتھ بلند کیا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، اور عثمان مصطفیٰ کی بیعت کرتا ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے۔ پھر عبداللہ ابن عمر نے فرمایا یہ جوابات اپنے ساتھ لیتا جا، جا یہ جوابات اپنے ساتھ لیتا جا۔ کیا مطلب؟ آیا تھا اعتراضات کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات پر، آپ نے جوابات دے دیے، فرمایا جا یہ ان بیانات کو اپنے ساتھ لیتا جا، ان اعتراضات کو اپنے ساتھ لیتا جا۔ اللہ اکبر، یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی کہ میں اپنی صاحبزادی کی شادی عثمان سے کروں۔ میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ اے محمد ابن عبداللہ، آپ اپنی بیٹی کی شادی عثمان سے کریں۔ اللہ اکبر، دیکھیے رسول اللہ علیہ السلام کے گھر والوں کی شان کہ ان کی شادی کے فیصلے رب فرما رہا ہے، ان کی شادی کے فیصلے رب فرما رہا ہے. حضرت ام عیاش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے عثمان کی شادی اپنی صاحبزادی ام کلثوم سے نہیں کی مگر فقط وحی الہی کی بنا پر، کہ وحی الہی آئی اور میں نے اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی. حضرت اسما فرماتی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی دوسری صاحبزادی جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی فوت ہو گئی تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان کی شادی کراؤ، عثمان کی شادی کراؤ، اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو اس کی شادی بھی میں عثمان سے کر دیتا، تیسری بیٹی ہوتی اس کی شادی بھی میں عثمان سے کر دیتا، میں نے اس کی شادی وحی الہی کے مطابق کی تھی. اللہ اکبر. جب حضور کریم علیہ السلام کی شہزادی حضرت رقیہ کا وصال ہوا، حضور جنگ بدر کی طرف جا رہے تھے، ادھر یہ بیمار تھی، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان آپ ان کی دیکھ بھال کریں. اب یہ دیکھ بھال کر رہے تھے، وصال ہو گئے، انہوں نے قبر شریفہ تیار کی اور قبر شریفہ میں جب حضرت رقیہ کو رکھنے لگے تو نعرے کی آواز بلند ہوئی اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی سمجھ گئے کہ حضور کریم علیہ السلام تشریف لانے والے، تو دوڑتے ہوئے ایک شخص آیا اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کی خوشخبری اس نے سنائی اور پھر حضور کریم علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا حضور کریم علیہ السلام نے کہ عثمان غنی رو رہے ہیں. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو آپ کا رشتہ تھا، کیا آپ نے اپنی صاحبزادی میرے نکاح میں دی؟ اب وہ رشتہ تو ختم ہو گیا. اس وقت حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عثمان، تیرے نبی محمد الرسول اللہ کی اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک روایت، تیرے نبی محمد الرسول اللہ کی اگر 100 بیٹیاں بھی ہوتی، میں یکے بعد دیگر عثمان انہیں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. اللہ اکبر. یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی. حضرت عثمان غنی نے دین اسلام کی بہت خدمت کی، اپنے پاس جتنا تھا جو کچھ تھا حضرت عثمان غنی نے سب دین اسلام پہ لگایا اور اپنی حکومت کے آخری ایام میں جو خطبہ دیا اس میں یہ تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے. حضرت عثمان غنی فرمانے لگے لوگوں سنو، جس وقت میں خلیفہ نہیں بنا تھا تو اس وقت پورے عرب میں، خطہ عرب میں سب سے زیادہ جانور مجھ عثمان کے پاس تھے، بکریاں میری زیادہ، اونٹ میرے زیادہ، گھوڑے میرے زیادہ، بکرے میرے زیادہ، دمبے میرے زیادہ. جب میں خلیفہ نہیں بنا تھا اس وقت پورے خطہ عرب میں سب سے زیادہ جانور میرے پاس تھے اور آج میرا یہ حال ہے، یعنی 12 سال یہ گزر گئے، آج میرا یہ حال ہے کہ میں نے پاس صرف یہ 2 اونٹنیاں ہیں کہ جو میں نے حج کے لیے رکھی ہوئی ہیں. گویا کہ سارا مال، سارے جانور حضرت عثمان غنی نے دین مصطفیٰ پہ قربان کر دیے اور وقت آخر میں حضرت عثمان یہ خطبہ دے رہے ہیں. اس دور کو ہم دیکھیں، ان شخصیات کو ہم دیکھیں اور اپنے حکمرانوں کو جب ہم دیکھیں تو ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے. چلو حکمرانوں کی بات چھوڑو، کوئی اگر کونسلر کا الیکشن بھی جیتتا ہے تو پہلے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، جب وہ ناظم بنتا ہے، کونسلر بنتا ہے، سب کچھ آ جاتا ہے، علاقے کا ایس ایچ او بنتا ہے، سب کچھ آ جاتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، صدر بنتا ہے، تو اس کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے آتا ہے، سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان حکمرانوں کی نہ کوئی زمین پہ کوئی عزت ہے، نہ قبر میں کوئی عزت ہے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کے خلفاء اللہ اکبر، انہوں نے اپنے اپنے ادوار میں اس زمین پر اسلام کو صحیح معنوں میں نافذ کیا. یہی وجہ ہے کہ زمین بھی ان کی اطاعت کرتی تھی، ہوا بھی ان کی اطاعت کرتی تھی، درخت بھی ان کی اطاعت کرتے تھے، سمندر بھی ان کی اطاعت کرتے تھے، انسان بھی ان کی اطاعت کرتے تھے، جانور بھی ان کی اطاعت کرتے تھے. یہ وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے ادوار میں اس سرزمین پر جو ہے وہ اسلام کو نافذ فرمایا. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی بہت خدمت کی، جتنا مال تھا حضرت عثمان غنی کے پاس سب حضرت عثمان غنی نے جو ہے وہ دین اسلام پہ لگایا. اب باتیں بہت ہیں، اگر میں اس طرف جاؤں گا تو بات سے بات جو ہے پھر بڑھتی چلی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس آج کی حاضری کو، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ نے اعلان سماعت فرمایا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل سے ہم گفتگو اس مسجد سے باہر کہ جہاں پر ہمیشہ ہماری گفتگو ہوتی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم باہر مسجد کے گفتگو کریں گے، اور 10 بجے تک انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ شروع ہو جائے. اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ مسلسل جو ہے وہ تعطیلیں ہیں، تعطیل ہے اور اتوار، پیر، پھر منگل، تو بے شمار لوگ سنی مسلمان ان محفلوں کو تلاش کرتے ہیں کہ جس میں وہ شرکت کریں. تو اسی وجہ سے اس محفل کا انعقاد باہر کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب جتنے سنی ہیں اللہ ہم سب کی جان و مال کی حفاظت فرمائے. اور آپ سے کہتا ہوں کہ آئیے اور اس محفل کو اپنی محفل سمجھیے، ارد گرد پر جو ہے آپ نظر رکھیے، کسی بھی مشکوک شخص کو اگر آپ دیکھیں تو ضرور جو ہے اس کی اطلاع، جو یہاں پر سیکیورٹی ہوگی اس کو آپ ضرور اطلاع دیں، اور اگر آپ کی کوئی تلاشی لیتا ہے تو آپ تلاشی لینے دیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہم نے اس اپنی محفل کو سیکیور کرنا ہے اور پورا من طریقے سے ہم نے اس محفل کو کرنا ہے. بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جان و مال کی حفاظت فرمائے. ہمارے جتنے سنی علماء ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کی جان و مال کی حفاظت فرمائے. ہمارے بیوی بچوں کی اللہ تعالی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. ہماری مائیں بہنوں کی اللہ تبارک و تعالی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.